أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورہ انفال مدنی سورت ہے اور 75 آیات اور 10 رکوع پر مشتمل ہے. نزول کے اعتبار سے 88 ہے. موجودہ ترتیب میں قرآن کی 8ویں سورت ہے. گزشتہ سورت سورت اعراف میں 7 انبیاء کے واقعات سے نبی مرسل اور ان کے اتباع دعات اللہ اور مبلغین توحید مخلصہ کے ان کو تسلی بالتفصیل تھی. واقعہ آدم سے، واقعہ نوح سے، واقعہ ہود اور صالح سے، واقعہ موسیٰ علیہ السلام سے، اسی طرح حضرت شعیب اور حضرت لوط کے واقعات بھی بالتفصیل ذکر ہوئے ہیں. حاصل کلام کا یہ ہے کہ اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا اور آپ ان لوگوں کے سوال جواب اور مختلف رکاوٹوں سے متاثر نہ ہو اور آپ بلند اقبال ہمت کو متاثر نہ ہونے دے. ہم ہر آن ہر گھڑی آپ کے ساتھ. تسلی کے درمیان میں کچھ قوموں کی خصلتیں بھی بیان کی کہ دیکھو آدم علیہ السلام کے لیے شیطان مصیبت بن گیا، حضرت نوح علیہ السلام کے لیے اپنی قوم نافرمان سرکش ٹیری، اسی طرح ہود اور صالح اور شعیب اور لوط اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی مختلف رکاوٹیں اپنوں کے ہاتھ سے آئی، لیکن اللہ نے ان سب کے مقابلے میں ان انبیاء کو سر بالا فرمایا. اے پیغمبر، آپ بھی سر بالا رہیں گے. اور ان تسلیوں سے آپ کی ہمت بڑھنا چاہیے اور آپ کے اتباع جو دعات اللہ ہے اور مبلغین توحید و تفرید خدا ہے انہیں بھی اس سے بہت اطمینان ملنا چاہیے. اصل میں کسی بھی تحریک کی مدد دو طرح ہوتی ہے، ایک یہ کہ ان کی تسلی و تشفی اور ان کی امداد اور نصرت مختلف پیرایوں سے ہو، جس کو آیات بینات بھی کہتے ہیں اور تسلی و تشفی بھی کہتے ہیں. بعض اوقات بعض لوگوں کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ ان کے لیے مستقل جنگ و جدال کی ضرورت پیش آتی ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات ذکر کیے کہ فَأَلْقَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ بَيْضَاءٌ لِلنَّاظِرِينَ. ید بیضا میں اشارہ ہے تشفی و تسلی کو اور القاء عصا میں اشارہ ہے جہاد کو. چنانچہ سورت انفال کے بارے میں حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورت ہے للاحتیاط للجہاد کے لیے. جہادی تیاری کس طرح کریں گے اور جہاد کے سلسلے میں 6 خطابات ہوئے ہیں. ہر خطاب یا ایھا الذین آمنو سے ہے، کیونکہ مسلمان ہی مخاطب جہاد کے، اور پھر ان کو مختلف گھاٹیوں سے گزارا گیا اور آخر کار انہیں فتح اور نصرت دے دی گئی. چونکہ اسلام کا پہلا معرکہ وہ بدر تھا، اس لیے بدر کی لڑائی یہاں تفصیل سے بیان ہوئی. اور بدر کے لیے پیش خیمہ ہوا ہے ہجرت، کہ حضرت نے ہجرت کن کٹن حالات میں فرمائی اور اللہ نے ان کو کیسے مؤثر طریقے سے محفوظ و معمون طریقے سے اپنے منزل مقصود تک پہنچایا. تو اے قرآن ماننے والے اور اے جہاد کے داعی اور اے توحید و تفرید کے تبلیغی، آپ کے لیے بھی اس میں سامان ہے ہر طرح کا. بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ سورت کے اخیر میں قرآن کی تلاوت، تسبیح و تذکیر و تکبیر کا تذکرہ ہے. اشارہ ہے کہ کسی موقع پر بھی مبلغ یا مجاہد نے اعمال سے غافل نہیں ہونا ہے، اور آگے چل کر غفلت پر سخت وعید آئی ہے. لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ان کاموں کا جہاد سے کیا کام، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ کام تو جہاد کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ہوں گے تو مومن مسلم تیار رہے گا. ایک مرحلہ یہ پیش آتا ہے کہ اگر فتح کی صورت ہو تو غنائم کیسے تقسیم ہوں گے، کہ ایسا نہ ہو کہ مجاہدین غنائم کی کثرت اور قلت پر بہانہ بنا کے آپس میں لڑنے لگے اور مقصد جہاد فوت ہو جائے. تو اس صورت میں غنائم کی تقسیم کے آداب بتائے تاکہ کبھی بھی نوبت لڑائی تک اور اختلافات تک نہ پہنچے. پھر یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ شکست ہو جائے تو شکست کی صورت میں مومن مسلم اور مجاہد جو وقتی طور پر اسباب کی کمی یا حکمت الہی سے پسپا ہو چکا ہو، اس کو کیا کرنا ہے؟ تو فتح کی صورت میں بھی ان کی دلاویزی کی گئی اور شکست کی صورت میں بھی ان کی ہمت افزائی کی گئی. اس لیے سورت انفال اور سورت توبہ تقریباً ہم معنی سمجھے گئے ہیں. انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل کہتے ہیں انعام کو جو کسی مجاہد اور سپاہی کو اچھے کارکردگی کے نتیجے میں کمانڈر ان چیف دیتا ہے. نفل کو بھی نفل اس لیے کہتے ہیں، فرضوں کے علاوہ ہے. نافلت لکا اے فریدت زائد لک، و یعقوب نافلا، یعقوب پوتا، بیٹے پر اضافہ ہے. باقی نوافل اسلام کے خوبیوں میں سے عبادات ہے. حدیث شریف میں ہے، ولا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، نفل پڑھتے پڑھتے بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے. حتی اکون سمعہ یسمع بی و بصرہ یبصر بی او کما قال، لئن سألنی لأعطین ولئن استعاذنی لأعیذن ومن عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. کتاب الرقاق بخاری جلد ثانی، تفصیلی حدیث موجود ہے. طالب علمی کے زمانے میں شوق و ذوق سے ایک رسالہ ترتیب دیا تھا، اس کا نام تھا احسن المراتب بنیل النوافل والرواتب. رواتب سنن موقعات کو کہتے ہیں اور نوافل تو نوافل ہیں. اس کے علاوہ بزرگان دین میں سے ابو طالب مکی کی کتاب قوت القلوب مشہور نوافل میں، امام نووی کے اذکار و دعوات اور اس کی مفصل شرح ابن حجر نے آل ارشاد کے نام سے کیے، ابن سنی کی عمل الیوم واللیل اور نسائی کی کتاب الزہد، ابن سری کی کتاب الزہد، حافظ ابن حجر کی کتاب عمل الیوم واللیل، سیوطی کی عمل الیوم واللیل، یہ سب نوافل کے تفصیلات کے بیان میں ہیں. مشہور زمانہ غیر مقلد مولوی نواب صدیق حسن خان قنوجی بھوپالی نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، نزل الابرار فی الدعوات المنصورہ فی الدعوات الماسورہ عن سید الابرار، یہ کتاب بھی انتہائی جامع طریقے سے لکھی گئی. آدمی نوافل بھی پڑھے اور نوافل کے اوقات کے لیے فارغ رہے. جو اوقات باقاعدہ فرائض کے نہیں ہے وہ یقیناً نوافل کے. نوافل کچھ شریعت نے مقرر کیے قبل الصلاۃ یا بعد الصلاۃ، جن کو فقہا قبلیہ و بعدیہ کہتے ہیں. قنون میں موقعات بھی ہے، جیسے قبل الفجر رکعتین، قبل الظہر اربع رکعت و بعد الظہر رکعتان، بعد المغرب رکعتین، بعد العشاء رکعتین، اور کچھ ایسے ہیں جو اختیاری ہے، جیسے اشراق کی دو، چاش کی چار تا بارہ، تحیت الزوال چار رکعت، زور کے دو کے بعد دو اور عصر سے پہلے دو یا چار الاختیار. مغرب کے دو رکعت سنت کے بعد چھ رکعت نوافل عشرین تک. ترمذی شریف میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت بیس رکعت نوافل کی. شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ اسی کے عمل پہ اعتراض ہے. یہ بعض علماء میں ہوئی ہے کہ دو سنتوں سمیت چھ ہیں، لیکن منحۃ الخالق علی البحر الرائق میں ابن عابدین نے کہا سوا رکعت المغرب، اور یہی رائے اور بھی علماء کی ہے. صرف دو آدمی مجھے معلوم ہے، ایک ابراہیم قرآنی صاحب حلبی کبیر شرح منیا، اور دوسرے محقق علی الاطلاق ابن الحمام صاحب فتح القدیر، جن کا کہنا یہ کہ بس دو سنت اور چار نفل کافی ہے. تو علماء دین کہتے ہیں کہ یہ ضرورتاً ہے، ورنہ اصل نشاط اور انبساط کے لیے دو سنتوں کے علاوہ چھ ہیں. کبھی ایسا ہو کبھی ایسا ہو. باقی اس میں اس مسئلے کا لحاظ بھی ضروری ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنن موقعات ہیں، جیسے ظہر کے بعد دو، مغرب کے بعد دو، عشاء کے بعد دو، تو ان موقعات کو نوافل کے لیے یا تسبیحات کے لیے یا آیت الکرسی و استغفار و طویل دعاؤں کے لیے مؤخر نہ کیا جائے، منع فرمایا. آگے حنفیہ کے اس میں دو قول ہے جو فتح القدیر شرح ہدایہ میں محقق نے نقل کیے. ایک یہ کہ اگر آدمی سنت مؤخر کرے اور نفل و تسبیحات میں لگ رہے اور پھر وہ اٹھے اور سنت پڑھے تو یہ سنت نہیں نفل ہے، سنت فوت ہو گئی. لأن السنة قد فاتت عن محلها فصار نفلا محضا. دوسرا قول یہ کہ نہیں، سنت تو اب بھی ہے لیکن لا لا طریق سننا، جیسے خیتان میں اعلام، ولیمے میں ڈول ڈپکڑے اور دیگر فسق و فجور کے کام اچھے بھلے کاموں سے ملانا. بعض لوگ اس کو احون سمجھتے ہیں، لیکن ان کو اس مسئلے کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ اس مسئلے پر فقہا اور محدثین کا اجماع ہے کہ نمازوں کے بعد جو موقعات ہیں وہ پہلے ہیں، اور نوافل و تسبیحات و طویل دعوات ذکر وغیرہ یہ بعد میں ہیں. دو باتوں سے اس کا خیال رکھا جائے. ایک تو فقہاء کرام نے کہا ہے کہ فرض نماز کے بعد جب جنازہ ہو تو سنت موقعہ پڑھ کے جنازہ پڑھے. باہر میں اور شامی میں اسی پر فتویٰ آیا ہے، اور اجازت نہیں دے دی جنازہ پڑھنے والوں کو کہ موقعات ترک کر لیں. حالانکہ جنازہ بھی فرض کفایہ ہے، عباس کے ہاں سامنے آنے کے بعد فرض عین ہوتا ہے. دیکھیے تحریرہ ترافی. دوسرا مسئلہ یہ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا تھا کہ کبھی سنت پہلے پڑھے، کبھی نوافل پہلے پڑھے اس تسبیحات. تو حضرت اقدس امام الاسر مولانا انور شاہ حضرت شاہ ولی اللہ کے اس انداز پر ناراض رہتے تھے اور فرمایا کہ یہ تو موقعات و غیر موقعات کا فرق مٹایا جا رہا ہے. تو موقعات و غیر موقعات کا فرق زندہ تابندہ رہنا چاہیے. اکثر یہ اچھے بھلے لوگ جو بڑے دیندار کہلاتے ہیں، شیخ الاسلام ہے، مفتی اعظم ہے، مفتی مکرم ہے اور فخر الانام ہے، یہ نمازوں کے بعد بیٹھے رہتے، انگلیاں شنگلیاں آگے پیچھے کرتے ہیں. ان کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ ہمارے فقہاء محدثین کا علی الاطلاق اجماع ہے کہ جن نمازوں کے بعد موقعات ہیں، فرض نماز کے بعد مختصر دعا بمقدار اللہم انت السلام کما روت عائشہ فی صحیح مسلم ونقل عنها مفتی الہند فقی الہند مولانا کفایت اللہ فی النفائس المرغوبہ. باقی تفصیلی دعائیں، تسبیحات، تقدیسات، تکبیرات اور دیگر جو امور ہیں وہ سب کے سب بعد سنن سنت سے فراغت پر ہونا چاہیے. کل کے مسئلے میں ایک بات آئی تھی کہ ہم نے اس تفسیر کو ترجیح دی ہے جو ترمذی کتاب التفسیر یا حاکم نے سابوری کتاب التفسیر میں ہے کہ حارث نام شیطان کا تھا اور اسی نام سے وہ ملائک میں پکارا جاتا تھا، اور ہم نے اکابر و اسلاف کے اس پہ حوالے دیے تھے. بلا شبہ اس پر کلام رہا ہے، رازی نے بھی کلام کیا ہے، آلوسی نے بھی کیا ہے، ابن کثیر نے بھی کیا، لیکن تفسیر کا عادل الاقوال یہی ہے اور آیات کا فحوہ بتا رہا ہے کہ یہ درست اور صحیح ہے. پھر جب ایک مسئلے میں اختلاف واقع ہوا کہ حارث اصدق یا عادل ہے یا یہ منع ہے، تو اختیار ہمیشہ محرم کو ترجیح دی جاتی ہے، تو نہ رکھنا بہتر ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے نام آتے ہیں جیسے بخاری میں ہے بعثت الفاطمہ، کہ فاطمہ نام پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ فاطمہ کے معنی ماں مری یا دودھ چھوڑنے والی، لیکن بی بی فاطمہ کی مناسبت سے یہ نام رکھا جاتا ہے اور تقدس و تقرب مانا جاتا ہے. اسی طرح بخاری سے پتہ چلتا ہے کہ مخلوق کو جائز نہیں ہے کہ وہ شہنشاہ کہلائے. ہندوستان کے بادشاہان خاص کر مغلیہ، ان پر یہ اشکال رہا ہے کہ شہنشاہ اکبر اور شہنشاہ جہانگیر ہو، شہنشاہ شاہجہان اور شہنشاہ اورنگزیب کیسے کہلائے. تو اس طرح بعض امور ہوتے ہیں قابل ارتکاب اور قابل ترک، اس پر ایسے دو ٹوک فیصلہ کرنا بظاہر دشوار رہتا ہے. ہماری ترجیح اب بھی یہی ہے کہ یہ نام شیطان کا ہے حارث، اور ترمذی کتاب التفسیر اور حاکم نے صافوری کتاب التفسیر کی روایت زیادہ اقوا اور اعدل الاقوال ہے. یسألونک عن الانفال، یہ پوچھتے ہیں آپ سے غنائم کے بارے میں. بخاری کہتے ہیں کہ انفال کا ترجمہ یا غنائم سے کرو. قل الانفال للہ والرسول، آپ فرمائیے غنائم تو اللہ کے ہیں جو رسول کے ذریعے بٹیں گے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور اصلاح کرو آپس میں، غنائم پر لڑو نہیں. واطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن. اصل میں بدر کے اندر جو غنائم ہاتھ آئے تو بزرگان دین کہتے تھے ہمارے مشورے نے کام دکھایا، اور جوانوں نے کہا ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے. حق تعالیٰ نے کہا اس طرح باتیں نہ کیا کرے، یہی سبب بن جائے گا تمہارے آپس میں انتشار و اشتراک کا. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, بے شک کامل مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر خدا کی آیتیں, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, بڑھا دیتی ہے ان کا ایمان. ایمان بڑھا دیتی ہے, صفات ایمان, کیفیات ایمان, حیات ایمان. ایمان تو خود ایک تصدیق قلب ہے اور وہ بسیط ہے, مرکب تو ہے نہیں. لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ خلافا للمحدثين وعلى راسهم البخاري. باقی وہ اسد السنہ جو امام اعظم کے زمانے میں حدیث کا بڑا سپہ سالار تھا اور وہ امام اعظم کا رد کرتا تھا کہ وہ ایمان کے زیادت و نقصان کے قائل نہیں ہے, امام ابو حنیفہ نے ایک دفعہ ان کو خط لکھا اور وہ خط 23 سال اس کے تپائی پر پڑا رہا, موت آئی اور جواب نہیں دے سکا. کیا خط تھا وہ؟ حضرت مولانا محمد زمان صاحب ایک فاضل عالم گزرے ہیں, ہمارے دوست اور بھائی ہیں, حضرت اقدس فقی العالم محدث کبیر شارح البخاری و ترمذی, حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری کے شاگرد اور ان کے متخصص ہیں. انہوں نے المصنفات کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جو برادر محترم کوسری پاکستان مولانا عبدالقیوم حقانی دامت برکاتہم نے اپنے ہاتھ سے شائع کی. اس کتاب میں اسد السنہ کا تذکرہ ہے, لیکن افسوس کہ ان کو وہ واقعہ ہی نہیں ملا ہے. وہ واقعہ موفق الدین کردی نے مناقب امام اعظم میں نقل کیا ہے. تو ویسے تو لوگ بہت باتیں کرتے ہیں, لیکن جب تحقیق کی طرف گھسیٹ لیں گے نا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ ایک سیر سے کتنی روٹیاں بنتی. زادتہم ایمانا, یہی ان کا ایمان بڑھا دے. والا ربہم یتوکلون, اور یہ رب پر بھروسہ کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ, وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز. ومما رزقناہم ینفقون, اور جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں. عجیب بات ہے کہ نماز کے ساتھ فوراً انفاق ہے. نمازیں تو بہت پڑھتے ہیں ٹرک بابا بھی سب لوگ, لیکن آیا خرچ بھی اس جذبے سے کریں گے یا نہیں, یہ پتہ چلے گا. تینوں پتہ چل سی. اولئک هم المؤمنون حقا, یہ لوگ مومن پکے. لہم درجات عند ربہم, ان کے لیے درجے ہیں رب کے ہاں. و مغفرۃ بخشش, ورزق کریم, اور روزی ہے باعزت. یہ دستور ہے قرآن کریم کا کہ وہ گاہ بگاہ سابقہ مضامین دہراتا ہے, جیسے سورۃ بقرہ کے شروع میں اوصاف مومنین تھے اور پھر ان اوصاف پر تفصیلی کلام ہوا. مغضوبین پر بقرہ میں ہوا, ضالین پر آل عمران میں ہوا, انعام یافتگان پر سورۃ النساء میں ہوا, اور وجوہات غضب اور ضلالت, توزیع الحلال والحرام مائدہ میں, آداب تبلیغ انعام میں, اور مبلغ و داعی اللہ الی التوحید کو تسلی عراف میں. تو چونکہ یہاں سے نیا مضمون جہاد کی تیاری شروع ہو رہی تھی تو ایمانیات کو دوبارہ لوٹایا. وہ میں رہا رہین سے تمہائے روزگار, لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوا. اس کی ایک ضرورت یہ بھی تھی کہ مسلمان جب خدا تعالیٰ کے خاص حکم و حکمت سے 13 سال بعد مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت فرمانے لگے, تو خیال یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں انہیں کچھ سکون و آرام ملے, لیکن وہ مکہ کے کافر اور مشرک ابدی دشمن وہ وہاں بھی چھیڑا چھاڑی کرتے تھے، چونکہ غزوہ بدر میں ان کی سخت پٹائی ہو گئی تھی، اس لیے ان کو بہت غصہ تھا اس بات کا، اور پھر ان کو یہ بھی بہت ہی زیادہ پریشانی تھی کہ مسلمان مٹھی بھر ہے اور یہ ہمیں ہمارے مقابلے میں ہے. چنانچہ ایک خبر لگ گئی کہ ابو سفیان کی سربراہی میں ایک قافلہ شام جا چکا ہے، اور اس میں مکہ مکرمہ کے بڑی بوڑھیاؤں نے اپنا گور کفن کا سامان بھی ڈالا ہے کہ اس میں جو فائدہ ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے حالات سمجھنے کے لیے باہر تشریف لائے تھے، لیکن قافلے نے مکہ اطلاع کر دی کہ مسلمانوں نے ہمیں روک لیا، اور وہاں سے ابو جہل گانے اور ناچ کرتے ہوئے وہاں سے نکل آیا، اور اس نے کہا اب مسلمانوں کو چکنا چور کرنا ہے. اس وقت مسلمانوں کے سامنے ایک امتحان آیا کہ یا تو اس قافلے پر حملہ کرو جو ساز و سامان سے بھرا ہوا ہے، ہتھیار کچھ بھی نہیں، اور یا جو مکہ سے ابو جہل آیا ہے اور تمام تلواریں اور نیزے اور خنجر اور جنگجو لے کے آیا. حق تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اس فرعون اور شیطان سے لڑے، اور گرب کشتن بروز اول. چنانچہ پیغمبر مرسل مقداد بن رسفت کی تقریر کے بعد اور تمام صحابہ اس پر رضامند ہوئے، اور آپ نے مقداد کی تقریر کے دوران کہا کہ میں نے آسمانوں میں ملائک دیکھے جن کو حکم الہی مل رہا تھا کہ فوراً زمین پر پہنچو، پیغمبر اور صحابہ تن و تنہا ہے. کما اخرج ربک من بیتک بالحق، یعنی خدا کے احسانات بے شمار ہیں. تشبیہات پر فرا نے اور خلیل نے اور ابن عامر نے بہت کچھ وقت لگایا، اور منحاس نے، اور اللہ نے احسان کیا آپ پر جیسے نکال لایا آپ کو آپ کے گھر سے صحیح طرح، اشارہ فرما دیا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک گروہ مسلمانوں کا چاہتا نہیں تھا. بھائی لڑائی کون چاہتا ہے؟ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ، حجت کرتے تھے حق کے بارے میں، بعدما تبینا، واضح ہونے کے بعد، کأنما یساقون الی الموت، گویا ہنکائے جاتے ہیں موت کی طرف، وہم ینظرون، اور یہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ ماحول بتایا. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب وعدہ کیا تم سے اللہ نے کہ دو گروہوں میں سے ایک ملے گا، اَنَّهَا لَكُمْ، یا تو ابو سفیان والا قافلہ جو شام سے آیا ہے، خالی مال و دولت ہے باقی کچھ نہیں. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم بھی چاہتے تھے کہ بغیر اسلحہ والا ہمارے مقابلے میں ہو. لیکن وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، لیکن چاہتے تھے اللہ کہ حق حق ہو جائے اس کے کلموں کے زور سے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کاٹ کے رکھ دے جڑے کافروں کی. لِيُحِقَّ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ ثابت کرے حق اور ڈسمس کرے باطل. ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرم خوش نہ ہو. اللہ اکبر و کبیرہ. ایسا ہی ہوتا ہے دنیا کے اندر، صحیح معنوں میں جو خدا کے دین کا سپہ سالار ہوتا ہے وہ پھر ایسے موقع پر کمزور جماعت پر اٹیک نہیں کرتا. ہمارے مولانا امین صاحب وہ کاڑا مرحوم تھے، تو انہوں نے اوائل میں غیر مقلدوں کے منتہی محدثین سے مناظرے کیے، جیسے پیر جھنڈے سے مناظرہ ہوا اس کو پٹایا،
اس کے گھر پر مناظرہ ہوا.
شاد سلفی اور طالب الرحمن پر ان کے سامنے کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں, عام کالج کے اسکول کے لونڈے تھے. مولانا نے خود مجھے کہا کہ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ ان کا بڑا سے بڑا سامنے آ جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ہمت عطا فرمائی تھی, یہ بات تو وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ مجھے شکست ہوگی. سبحان اللہ. مولانا علامہ خالد محمود جو ہمارے پاکستان نے پوری ہندوستان دنیا میں اہل حق کے بڑے عالم ہیں, اللہ ان کی عمر مبارک میں برکت دے, تادیر انہیں سلامت رکھے. وہ اس وقت کے تمام علوم میں بحر زخار ہے اور کئی بھی ان کی نظیر اور شبیہ نہیں ہے. انہوں نے مجھے سنایا کہ ڈرس مل خان میں مناظرہ تھا بریلویوں سے, کہا میں ویسے کسی کام سے گیا تھا, پتہ چلا کہ مولانا امین کا مناظرہ ہے تو میں بھی چلا گیا. کہا مناظرے کے دوران انہوں نے بدعت کو خبیثہ کہا کہ تم بدعت خبیثہ میں مبتلا ہو. تو مبتدین سب کھڑے ہو گئے کہ بدعت یا حسنہ یا سیئہ یا بدعت ہدایہ یا دواللہ, خبیثہ کہنا دیوبند کی خباثت ہے. کہا میں نے ایسا سے ان کو کہا کہ بڑوں بڑوں کی زبان پسل جاتی ہے, آپ بھی کہہ دیں. کہا مجھے کہا آپ تسلی سے بیٹھے رہیں, کوئی زبان نہیں پسلی, جب وقت آئے گا تو میں دکھا دوں گا. مولانا جب تقریر ثانی کے لیے کھڑے ہوئے تو 10-15 مرتبہ دوبارہ کہا کہ چونکہ تمہاری دکھتی رگ پر میں نے ہاتھ رکھا ہے اور تمہاری وہ خباثت اور بدعت جو خالص خبیث بدعت ہے ان پر ہاتھ رکھا ہے, اس لیے تم نے شور مچایا. انہوں نے کہا نہیں, ہم آگے چلنے نہیں دیں گے, پہلے ہمیں بدعت خبیثہ دکھاؤ. تو علامہ مولانا امین اکاڑا نے پوچھا کہ کس سے دکھاؤ, علماء سے یا اولیاء سے؟ انہوں نے کہا اولیاء سے. کہا مجدد ولی ہے یا نہیں؟ کہا بالکل ہے. کہا یہ دیکھو مجدد کا ایک مکتوب پڑھ رہا ہوں اور اس مکتوب میں بار بار آتا ای بدعت خبیثہ, ای بدعت خبیثہ. علامہ خالد محمود نے مجھے کہا کہ آپ بجا طور پر اس شخص کو مجتہد فی المناظرہ کہتے ہیں. کہ میری آنکھیں کھل گئی اور روشن حیران رہ گیا کہ خدا تعالیٰ نے اسکول ماسٹر کو کیا علوم کیا بحر زخار بنایا اس کو. کہ لمحوں میں مبتدین کو بے دم کر دیا. تو میرا مطلب یہ کہ ایک دن بتایا کہ یا نیو سعید آباد کے پاس پیر صاحب پیر بدیع الدین جس کو پیر جھنڈا کہتے تھے, بڑا ہنگامہ کھڑا کیا. لوگ کی مسجدوں میں جا جا کے لوگوں کو بھیجتے تھے کہ بھئی فاتحہ پڑھو, امین پڑھو, رفع دین کر لو, نہ تمہاری نماز نہیں ہوتی. چار پروفیسر تھے, وہ بھی غیر مقلد ہو گئے. مقامی علماء دین کو بہت غم لاحق ہوا. انہوں نے محقق الاثر امام اہل سنت فخر و مفخر احناف ترجمان مسلک دیوبند ہمارے شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان کو لکھا. حضرت اقدس مولانا سرفراز خان نے امین اکاڑا کو حکم دیا کہ سندھ پہنچو اور وہاں ہمارے بھائیوں کی خاطر دادی کرو. مولانا نے فرمایا کہ میں ٹرین میں بیٹھ گیا اور جہاں مجھے بلایا وہاں اتر گیا. اسٹیشن پر کوئی نہیں, خود میں اپنی کتابوں کا تھیلا لے کے اندر گیا, سب بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے. کہا مجھ سے پوچھا کون ہو؟ میں نے کہا ماسٹر امین ہو. کہا تم مناظرہ کرو گی؟ میں نے کہا آپ نے یاد فرمایا ہے تو کروں گا مناظرہ. کہا میں نے کہا سفر کیا ہے, تھکا ہوا ہوں, تھوڑا پانی وانی ہوا, وہ غسل خانہ ہے, جاؤ نہاؤ. کہا میں نے دل میں سوچا یا اللہ وہ مناظرہ تو بعد میں ہوگا, ہمارے آدمیوں کی جان نکل رہی. کہ میں نہا وہا کے آ کے بیٹھ گیا تو مجھے کہا کہ تم مناظرہ کر کے چلے جاؤ گے, ہم کہاں جائیں گے؟ فرمایا میں نے کہا میں مناظرہ کر کے بھاگنے نہیں آیا ہوں, مناظرہ کر کے بھگانے آیا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, پیر صاحب سے عرب علماء ڈرتے ہیں. فرمایا وہ ڈرتے ہوں گے لیکن ہم نہیں ڈرتے, اگر ڈرتے تو ان کے پیچھے آتے. کفیر صاحب کو بہت حدیثیں یاد ہیں. کہا میں نے کہا اگر یہ حدیثیں ہو جو محدثین نے نقل کی ہے تو پیر صاحب آج بھی پٹا اور کل بھی پٹا, اور اگر پیر صاحب نے کوئی فیکٹری لگائی ہے تو آج اس کو بھی چیک کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ جعلی روایت ہے. کہا جب میری باتیں ہونے لگی تو آپس میں کہا کہ آدمی تو زوردار ہے, زبردست جاندار ہے. کہا مناظرہ شروع ہوا, پیر صاحب کے سرائے محل میں جانا ہوا, پیر صاحب لیٹے ہوئے چاروں طرف خدام خلفاء. ہاں بھائی آ گئے ماسٹر صاحب. سلام کا جواب وہ کوئی نہیں. ہاں بھائی یہ میری شرطیں ہیں, اس کو ذرا پڑھ لو آرام سے, جواب لکھو. کہا 37 صفوں میں شرطیں تھی. کہا میں نے اس کے نیچے دستخط کیے اور میں نے کہا جو شرط حدیث کے مطابق ہوگی وہ رہے گی, جو حدیث کے خلاف ہوگی وہ آپ نہیں پیش کر سکیں گے. میں نے دستخط کر کے اور 36 صفحے اٹھا کے ایسے پٹاخ دیے. میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ مناظرہ کرو, شرطوں پر وقت ضائع کرنے والا آیا ہوا ہے. کہا جب میں نے دستخط کر کے پٹاخ دیا نا تو ایک دوسرے کو دیکھا, انہوں نے کہا اللہ خیر کرے, بلا زبردست قسم کی آئی ہوئی. کہا کون سے مسئلے پر پہلے ہوگا؟ میں نے کہا جس مسئلے میں آپ میں طاقت بہت زیادہ ہے اور شور بہت کرتے ہیں اس کو پہلے کرو, میرے خیال سے تقلیدی شخصی ضروری. کہ تقلیدی شخصی پر جب مناظرہ ہوا تو امین بالجہر رفعیدین فاتح خلف الامام کے لیے ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں. کہا میں نے کہا آپ پورے علاقے میں کوہرام مچا چکے ہیں, ان مسائل میں بھی آپ کا وہی حشر ہوگا جو تقلیدی شخصی میں ہوا, اور واضح ہو جائے گا آج کے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے سے نماز خراب ہوتی ہے اور امین بالجہر سے نماز مکروہ ہوتی ہے اور بار بار رفعیدین کرنا ناپسندیدہ ہے. تم نے غلط اور الٹا بیان اسلام کے خلاف دیا ہے, آپ بات کرے تاکہ فضا صاف ہو جائے. کم میں بغیر بات کیے دستخط کرتا ہوں آپ کا. میں کرو دستخط. میں کہا ان مولویوں کو میں نے ایسا دیکھا, میں نے کہا یہ وہ پیر صاحب ہے جن سے عرب علماء ڈر رہے ہیں, یہ پیر صاحب ہے جن کو حدیث یاد ہے, وہ حدیث کدھر گئی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے ملاقات دی, اللہ پاک غری کی رحمت کرے, خدا تعالیٰ شعبی بھی رحمت نازل فرمائے. پیر صاحب نے آخر میں کہا دو باتوں کا احساس ہو گیا, ایک تو یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ حنفی بلا دلیل ہے, آپ کے اس وقار حفظ و اتقان نے تسلیم کرایا کہ احناف کے پاس احادیث زیادہ ہے, اور آئندہ میں ان کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے احتیاط کروں گا. کل جب میں وہاں سے جانے لگا تو عوام تو عوامی لبل ہے رکھتے ہیں نا, ایک عوام نے دوسرے کو کہا کہ پیر صاحب نے آج غیر مقلدوں کی گھانٹ پٹا دی. ٹولی پکو نہ کی نور مولانا داس مناظر الحمدللہ. ہمارے تمام مناظرین کا یہ عالم تو مولانا منظور چنوٹی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آئے ہے بہت مشکل سے مولانا مودودی سے ٹائم لیا, 2-3 سال لگے, ان کی تفسیر شائع ہوئی تھی اور اس میں توفی اور عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ ہمارے لیے مضر مرزائیوں کو مفید تھی, اور یہ بات خط کتابت سے نہیں آمنے سامنے سے ہوتی. کا 2-3 سال تک میں جو ہے نا در بدر خاک برسر پھرتا رہا. 2-3 سال بعد مجھے ٹائم ملا, اور ٹائم جو ملنے کے بعد مجھے کہا کہ جلدی بات ختم کیا کرے. کہا میں نے کہا کہ آپ نے جو عبارتیں نقل کی ہیں ان عبارتوں کی غلطی آپ کو سمجھاؤں گا پھر جاؤں گا. کہا جب میں نے مولانا مودودی کی توفی پر اور مختلف مسائل پر تفہیم القرآن کی عبارتیں پڑھی تو تسلیم کیا کہ عبارتوں میں سقم ہے اور تبدیل کرنا چاہیے. کہا میں نے کہا کب ہوگا یہ؟ کہا انتخابات ہو رہے ہیں اس کے بعد. کہا میں نے کہا مرزائیوں سے بھی ووٹ لے رہے ہیں. نہیں فضا خراب ہوتی ہے. میں نے کہا اس سے فضا اچھی ہو جائے گی, جو علماء خفا ہے وہ خوش ہو جائیں گے. ہم مجھ سے وعدہ کر لیا کہ یہ آپ دوبارہ لکھ لیں اور آپ کے لکھے ہوئے کو میں یہاں ڈالوں گا. کہا تمام چاروں طرف مودودی اینڈ کمپنی کڑی تھی, سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. کاؤٹ سے وقت مولانا مودودی نے میرے ساتھ اٹھنے کی کوشش کی, میں نے منع کیا. کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس موضوع پر کیا امام بنایا ہے, مجھے تو خیال تک نہیں تھا کہ اس طرح ہوا ہے. بہتر ہوگا کہ میری تمام تفسیر پر نظر ڈالے اور مجھے بعض اس قسم کے مستدرکات سے آگاہ کرے. ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ مضبوط ہاتھ ڈالا ہے. پنجاب کے ایک چک میں مناظرہ تھا مرزائیوں کا اور مسلمانوں کا. مسلمانوں کا ایک پروفیسر لطیف تھا, بے شک وہ مبلغ تھا ختم نبوت کا لیکن زیادہ تیار نہیں تھا. دوسری طرف سے وہ چپکے سے قاضی نذیر کو لائے تھے, جو ان کے ہاں مرزا قادیانی اور مولوی محمد علی لاہوری اور خواجہ کمال ڈاکٹر کے برابر تھا. مجھے ایک طالب علم نے کہا کہ اس طرح مناظرہ ہو رہا ہے. کہا میں نے جو باتیں سنی نا, میں نے فوراً ایک آدمی سے کہا سائیکل دے دو, مجھے سائیکل دو. میں سمجھ گیا کہ یہ تو قاضی نذیر آیا ہوا ہے, یہ باتیں اور کوئی نہیں کر سکتا. میں چٹ پٹ پہنچ گیا وہاں. کہا وہ راؤ صاحب جو تھے وہاں کے وڈیرے, کہا ان کو میں نے کہا بات سنو, شکست مسلمانوں کو ہو رہی ہے, مسلمان تو آپ بھی, آپ قادیانی تو نہیں. تو شکست سے بچانے کا ایک آسان تدبیر ہے, آپ کہے کہ یہ چنوٹی آیا ہوا ہے, میں مہمان کی حیثیت سے 10 منٹ دے رہا ہوں. وہ شور کریں گے, آپ کا شور مت کرو, میرا ڈیرا ہے اور میں نے مناظرہ رکھوایا. آپ کا مہمان آئے تو میں 20 منٹ دوں گا. راؤ صاحب نے اعلان کیا کہ یہ منظور چنوٹی آیا ہوا ہے, مہمان ہے, میں اس گفتگو کے بارے میں ان کو اجازت دیتا ہوں کہ یہ 10 منٹ میں بات کرے. انہوں نے شور مچایا, راؤ صاحب نے کہا آپ کا مہمان آئے میں 20 منٹ دوں گا. تو اس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ مفتی محمد شفیع نے ختم نبوت کامل میں جھوٹ بولا ہے. کہا میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مفتی شفیع صاحب امتی ہے, امتی جھوٹ بھی بول سکتا ہے اور روایت غلط بھی نقل ہو سکتی ہے. جھوٹ تو نہیں بولا ہے لیکن روایت میں غلطی ہو گئی ہے, جس کا اعلان مفتی صاحب نے کئی دفعہ کیا ہے. مگر یہ بتایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو نبوت کے دعوے دار ہیں اور وہ روزانہ 150 جھوٹ بولتے تھے, پیٹرن جھوٹ. اور میں سناتا ہوں آپ کو, کہ میں نے 20, 30, 40, 50 سنا ہے. اب وہ اس کے جوابات کس طرح دیں؟ کب بس 2-3 سیکشنوں میں مناظرہ مرزا ہی ہار جائے. دیکھا گیا تو قاضی نذیر پھر دوبارہ کھڑا نہیں ہوا, اس نے کہا یہ باپ کہاں سے ہمارا آیا, اس سے کون لڑے گا. سبحان اللہ, الحمدللہ, الحمدللہ. تو اللہ تعالی نے بھی چاہا کہ وہ جو طاقت کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اسلحہ بردار ہے اور ابو جہل ان کا سربراہ ہے اور وہ تمہارے حق میں آئے, تاکہ آج حق اور حق اور باطل باطل ہو جائے. حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ہندوستان کے آخری ایام میں انگریزوں نے جو افراتفری پھیلائی تو اس کے تخت مرزائی بھی بہت زیادہ چہ رہے تھے, اور ان کے 3 مناظر روشن خان, مولوی سرور الدین اور ایک اور ہے, وہ پورے ہندوستان پہ چھائے ہوئے تھے. تو دارالعلوم دیوبند نے مولانا شمس الحق افغانی, مولانا مفتی محمد شفیع, مرتضی حسن چاندپوری, مولانا اسد اللہ شیر بیشا, ان کو ان کے تعاقب میں چھوڑا. کا ایک جگہ ایسی آئی غالباً جمشید پور ہے یا کیا چیز ہے, کہ وہاں پر مرزائیوں کا بڑا غلبہ تھا اور مرزائیوں نے ہمارے ساتھ مناظرے کی ایسی شرطیں لگائی کہ ماننے سے سری شکست تھی اور نہ ماننے سے سری بے عزتی تھی. تو فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ بھئی مناظرے میں شرائط تو ماننی پڑے گی اور فوراً دارالعلوم دیوبند تار دیا کہ ایک سنگین صورتحال پیش آئیے. مولوی روشن خان اور مولوی سرور الدین دونوں مناظرے میں آئے ہوئے اور اہم مہم کتابیں ہمیں بیچ دے اور بزرگان دین دعا کریں. حضرت مفتی صاحب البلاغ خصوصی نمبر میں کہتے ہیں میں وہ وقت نہیں بھولوں گا کہ مناظرہ شروع ہونے سے دو گھنٹے پہلے میں نے دیکھا کہ مفتی حبیب الرحمان محتمم دارالعلوم دیوبند، امام الاثر مولانا انور شاہ، متکلم کبیر مفسر اعظم مولانا شبیر احمد، فقی الہند مولانا مفتی کفایت اللہ، یہ تمام اکابر و اسلاف کتابوں کی گڈیاں لے کے ہاتھوں میں پکڑ گئے، اسٹیج کی طرف آ رہا ہے. قادر شاہ صاحب نے جیسے اسٹیج پر آیا کہا جتنے شرائط لکھی ہے اتنی اور لگا لے، اعلان کرے. لیکن مولوی سرور الدین اور روشن خان آج بھاگے نہیں، وہ ضرور اس مناظرے میں شریک ہو. مناظرہ شروع ہونے کے بعد پتہ چلا کہ وہ دونوں کسی عارضے میں مبتلا ہو گئے، وہ چلے گئے. شاہ صاحب نے کہا یہ عارضہ مرزا کو بھی رہا تھا، ان کو اندازہ تھا آج کہ وہ عمر بھر کے لیے قادیانیت سے توبہ کریں گے اور ان کی قسمت میں توبہ نہیں تھی، اس لیے بھاگ گئے. ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ حق کا بول بالا کیا ہے، اپنے عزت نفس کو اور اپنے مقام مرتبے کو اسلام پر قربان کیا ہے. کہتے ہیں کہ جب تیاری ہو رہی تھی جوابی تو سب نے کا خیال یہ تھا کہ اس کو حضرت مولانا انور شاہ نے مولانا شبیر احمد اور مولانا مرتضی حسن کو کہا کہ ہمیں جانا پڑے گا. آپ کو معلوم نہیں روشن خان اور سرور الدین کی چال بازیاں، ان کو ہمارے علاوہ کون روک سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ٹھیک بات ہے، کہ بس تیاری کرو اور نکلو یہاں سے، فوراً روانہ ہو جاؤ. کا مناظرہ شروع ہونے سے دو گھنٹے پہلے یہ بزرگان دین اسٹیج پر پہنچ گئے. کا شاہ انور شاہ کا تابان چہرہ دیکھ کے پورے شہر نے رات بھر جو ہے نا ان کا دیدار کیا اور ان کی تقریر کی خواہش کی، اور حضرت شاہ صاحب نے اس موضوع پر چار گھنٹے بیان فرمایا. لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، لذیذ حکایت تھی میں نے بھی مزے لے کے بیان کیا. الحمدللہ. ایک حاجی صاحب تھے، اس کا نام تھا منیر الدین، منیر الدین نام تھا، عوام منیر الدین کہتے، اور وہ مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ کا قدیم شاگرد تھا. اور مولانا غلام اللہ خان، مولانا پنچیر قاضی شمس الدین ایت اللہ شاہ، سب سے وہ آگے تھا مولانا حسین علی کے تلمذ میں. وہ بدقسمتی سے مرزائی ہو گیا تھا. تو مولانا چنوٹی کہتے تھے کہ میں درس میں جب شریک ہوا تفسیر میں تو میرے شیخ مولانا غلام اللہ خان تذکرہ کرتے کرتے آپ دیدہ ہو جاتے، ہائے ہائے میرے شیخ کے شاگرد کیسے مرزائی ہو گئے. تو ایک دن میں نے حضرت سے ملاقات کی، میں نے کہا منیر الدین سے ملاقات کب ہوگی؟ اور جب کہو. میں نے کہا کل چلے. کہا ٹھیک. حضرت مولانا غلام اللہ خان نے فوراً نعت اللہ شاہ گجراتی کو، قاضی شمس الدین کو، سب ساتھیوں کو طلب کیا. کہا میں نے ان سے پوچھا کہ اس سے آپ کی بات چیت کب سے ہے؟ کہا 20 سال سے. کچھ خام کھایا؟ کہا نہیں، اور سخت ہو گیا. کہا میں نے کہا مجھ سے صرف ایک بات کا وعدہ کیا جائے کہ منیر الدین کے ساتھ گفتگو کے دوران میری قطن مدد نہ کی جائے اور چاروں بزرگ خاموش رہے. ٹھیک ہے. کاٹ دس میل گزرنے کے بعد پھر میں نے کہا کہ حضرت اگر آپ حضرات نہ بولے تو میرا پلہ غالب رہے گا اور آج منیر الدین کے ایمان اور نکاح بحال ہونے کا دن ہے اور اگر آپ غصے میں آ گئے یا جلال میں آئے تو میری باتیں غیر مؤثر ہو گئی. کہا میں نے دو چار چھ دفعہ ان کو پکا کیا کہا وہ بھی سمجھ گئے. کہا جب ہم وہاں پہنچ گئے تو آج منیر الدین نے بڑا اکرام کیا بہت زبردست یہ وہ. کہا وقت ایسا تھا کہ زہر کی نماز اور کھانے میں دو تین گھنٹے تھے. کہا میں نے کہا اگر بہتر ہو تو بات چیت پہلے ہو جائے. کہا باتیں تو انہوں نے ہمیشہ کی ہے. کہا میں نے کہا نہیں آج کی باتیں ضروری ہیں. کہا میں نے آج منیر الدین سے گفتگو کا آغاز کیا اور یہ بزرگ بالکل خاموش بیٹھے رہے. کہا دو گھنٹے کے بعد حاجی منیر الدین اٹھا اور چلا گیا اور اس نے نہایا اور کپڑے پہنے اور آ کے شیخ القرآن کے سامنے بیٹھا کہ مجھے ایمان اور نکاح دوبارہ کراؤ. آج پتہ چلا کہ مرزا قادیانی اور اس کی جماعت کافر جماعت ہے اور میں آج تک کفر کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. کیا یہ کیا فرشتہ لائے ہو یہ چھوٹا سا ٹیڑے بڑے طالب علم مولانا منظور چنوٹی ایسے امام. کہا میں نے کہا یہ طے شدہ ہے کہ منیر الدین آج توبہ کرے گا. بس ایک بات کا عہد و پیمان کیے جائے کہ میری مدد نہ کرے, میرے حق میں بالکل نہ بولے, مجھے بولنے دے آرام سے. مجھ پر آپ کے بولنے کا سخت اثر ہوگا. اس پر ہوگا یا نہیں, مجھ پہ ہوگا. مولانا منظور چنوٹی کی وفات پر عاجز نے جو الاحسن میں لکھا ہے اس میں سارے واقعات جمع ہیں. تو یہ بات اس سے یاد آئی کہ کفار کے دو گروہ سامنے تھے. ایک ابو سفیان کا قافلہ جو تجارت کر کے شام سے آ رہا تھا اور غیر ذات شوقہ, ان کے پاس کوئی ہتھیار اسلحہ نہیں تھا. صحابہ چاہتے وہ اس کو لوٹ لیتے لیکن اللہ تعالی چاہتے تھے کہ نہیں, یہ خطرناک آدمی ہے ابو جہل اور اس کے ڈانس اور ناچ کرنے والے لوگ جو مکہ سے آئے ان کا سر کچلنا ضروری ہے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ, یاد کرو جب تم مدد مانگ رہے تھے رب سے. فاستجاب لکم, پس تمہاری دعا قبول. اصل میں استغاثہ یستغیثو, جب اس کا مصدر غوث آ جائے تو امداد مانا ہے, مدد بھی چاہیے تھی. اور جب اس کا مصدر غیث آ جائے وینزل الغیث من بعد ما قنطوا, تو مراد بارش مانگتا ہے. تو مدد بھی چاہیے اور بارش بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ کنواں جو بدر کا تھا اس پر مشرکین پہلے سے قابض ہو گئے تھے. اور جب تم مدد اور پانی مانگ رہے تھے رب سے, پس تمہاری دعا قبول کی اور فرمایا میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں, 1000 فرشتے پیدل پہ بھیجوں گا, کیونکہ مشرکین کی تعداد 1000 بن. وما جعلہ اللہ الا بشرا, نہیں بنایا اللہ نے مگر خوشخبری. ولتطمئن بہ قلوبکم, اور تاکہ مطمئن رہے تمہارے دل. یعنی بزرگان دین کو چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اسباب کا سلوک بھی کرے, ان کو ہم وقت توکل کے سامنے نہ ٹھہرائے. صحابہ کو تعداد ملائک اور نزول ملائک کا سن کر ہمت افزائی ہو گئی. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور نئی مدد ہوتی مگر اللہ کے ہاں سے. اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, بے شک اللہ غالب اور حکمت والے. اذ یغشیکم النعاس امنتا منہ، جب ڈانک رہا تھا تم کو اونگ، یہ اطمینان طرف کی طرف سے، اونگنا غزہ اور جہاد میں رحمت اور فتح کا باعث ہے، اونگنا درس میں محرومی کا باعث ہے، اور تبلیغی حلقے میں سکینہ کا باعث ہے، وہاں سکینہ تھی، وہ ایک آدمی کی بیوی کا نام سکینہ تھا، تبلیغ والے اس کو پکڑ کے لا کے بٹھائے تھے، اچانک نئے آدمی تھا، آنکھیں بند ہونے لگے، کسی نے کہا رہنے دو سکینہ آ رہے، اس نے کہا سکینہ کیوں آ رہی، اس کو تو میں نے کہا قیمہ بناؤ، وہ سمجھے میری بیوی آ رہی، جب ڈھانک لیا تم کو اونگ نے، یہ اطمینان طرف کی طرف سے، اور اتارنے لگا تم پر آسمان سے پانی، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ پاک کر دے تم کو اس سے، انسان جب پاک صاف ہو اس کا ایمان قوی ہوتا ہے، انسان جب صاف ستھرا ہو تو اس کے تمام جوارح وہ برسرکار ہوتے ہیں، پلیت آدمی تو ویسے گیدڑ ہوتا ہے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور دور کر دے تم سے شیطان کی گندگی خیالات، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور جوڑ دے تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور پختہ کرے تمہارے قدم، چنانچہ بارش ہو گئی زبردست، اب وہ جو کنویں کا کنارہ تھا وہ سارا سلم بن گیا، اور وہ خطرہ تھا کہ وہ مشرکین کنویں میں گرنے لگے، اور یہ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر وہ مٹیالی پتھری زمین تھی، وہاں پر سیلاب کھڑے ہو گئے، اور ان کے اور ان کے مال مویشی کے بہترین کام ہو گیا، اِذْ یُوحِی رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، جب وحی کی تیرے رب نے فرشتوں کو، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، پس مضبوط کرو ایمان والوں کو، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ان قریب ڈال دوں گا دلوں میں کافروں کا رعب، یعنی کافروں کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈالوں گا، فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، مارو ان کو گدیوں پر، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان، اور مارو ان کے بند بند پورے پورے مارو، اور ایک زمانے میں کوڑا خٹک میں خاکسار جو منکرین حدیث تھے ان سے مسلمانوں کا جھگڑا تھا، تو وہ مسجد میں گھس کے آئے مولانا شیر علی شاہ کے والد غازی ملا کو مارنے کے لیے، تو عورتوں نے چتوں سے اعلان کیا کہ مولوی صاحب کو مارنے آئے، مارو ان کو، تو وہ لوگ وہاں پر رشہ صاف کر رہے تھے گندم کا، تو ان کے پاس غاخائی ہوتی ہے، غاخائی کے تین دانت ہوتے ہیں، تو وہ جو ان کو مارنے لگا نا کہتے ہیں عجیب بات ہے، وار ایک کرتے ہیں سوراخ تین ہوتے ہیں، لیکن جگہ ان کو گزرے گا وہ نہیں کر، اسی سے مولانا شیر علی شاہ کے والد غازی ملا بنے ہیں، ورنہ نام تو قدرت اللہ تھا ان کا، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اختلاف کیا اللہ اور رسول سے، ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو خلاف کرے اللہ اور رسول کا، فإن اللہ شدید العقاب، ذالکم فذوقوہ، یہ سزائے چکو، وأن للکافرین عذاب النار، اور کافروں کے لیے عذاب جہنم کا ہے، دنیا کی شکست دنیاوی سزا، اخروی سزا جہنم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہارا آمنا سامنا ہو کافروں سے میدان میں، فلا تولوہم الادبار، مت پھیرو ان کی طرف پیٹے، ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو پھیر دے ان کی طرف اس دن اپنی پیٹ، تو اس کی سزا آگئے، فقد باء بغضب من اللہ، درمیان میں جملے استثنائیہ ہے، الا متحرفا لقتال، مگر جو پینترا بدلتا ہو لڑائی کا، او متحیزا الى فئت، یا جا ملنے والا ہو اپنی جماعت میں، تو یہ شخص بھاگ سکتا ہے، اگر اس کے بغیر کوئی بھاگا، فقد باء بغضب من جہنم، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، فبئس المصیر، کیا ناکارہ باز گشتے. اللہ اکبر، فلم تقتلوہم، تم نے نہیں مارا ان کو، ولیکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت، اور آپ نے کنکری نہیں پھینکی جب ریت پھینک رہے تھے. ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ نے اس کو مؤثر بنایا. ولیبلی المومنین منہ بلان حسنا، تاکہ آزمائے ایمان والوں کو بہترین آزمائش میں. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں. اصل بات یہ تھی کہ مسلمانوں کا ظاہری حال، تلواریں پوری نہیں، نیزے ہے نہیں، ڈال نہ ہونے کے برابر، جگہ بھی ایسی، لیکن جب گمسان کی رن شروع ہو گئی تو ملائک الہی 1000 کی تعداد میں مسلح آ کے کھڑے ہو گئے. اس لیے فرمایا کہ تم نے نہیں مارا، ہم نے مارا. اور اس دوران بھی اور اس سے پہلے ہجرت کے وقت بھی آپ نے کچھ ریت دم کی، شاہت الوجو پڑھ کر، اور وہ پھینک کا وہ تمام کی آنکھوں میں چلا گیا اور مشرکین بالکل اندھے ہو گئے. ذالکم، یہ تمہاری بات ہو ہی گئی. وان اللہ موہن کید الکافرین، اللہ رسوا کرنے والے ہیں کافر کی سازشوں کو. ان تستفت ہو، اگر تم فتح مانگ رہے تھے، فقط جاءکم الفتح، لیجئے فتح آ گئی. وان تنتہوا، اور اگر تم باز آئے، مشرکین کو کہتے ہیں، فہو خیر لکم، وہ بہتر ہے تمہارے لیے. وان تعودوا، اگر تم نے دوبارہ شرارت کی، نعود، ہم دوبارہ پٹائی لگا دیں گے. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا، کام نہیں آئے گا تم کو تمہاری جماعت کچھ بھی. ولو کثرت، اگرچہ بہت ہو. وان اللہ مع المؤمنین، بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. جے مولا در سر مل نبی رحمانا، کلخ کر در سر وی تن تنہائے. اسنا چ صرفتے بل سوگ نشتا، او پیدا کر خدای د سر ز پاس سر دے. او زنے زنے ولیان پیغمبران کڑل، نچ ہر سڑے ولیا پیغمبر دے. یو بادشاہ وچ لخ کر ور پس درومی، نچ ہر سڑی پسی گنی لخ کر دے. یو یا قوت وچ پتور غر کے پیدا شی، اسے کانو نہ خڈک دے دا ٹول غر دے. خدای پخپل فضل سوک لو یا سوک واڑکڑل، نہ چہر یا خار دلے یا لاہور دے. اللہ، یا ایو الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. اطاعت سے ہی تمہاری فتح پائیدار رہے گی، اطاعت سے ہی اگلے دروازے کھلیں گے. وَإِن تَعُودُوا وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور منہ نہ موڑنا اطاعت سے. وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور تم سن رہے ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، مت بنو ان لوگوں کی طرح جو کہتے ہم نے سنا اور وہ سنتے انتے نہیں. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ، بدترین کائنات اللہ کے ہاں. اَسْمْ بِحْرِ الْبُكُمْ، گونگے الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو عقل سے کام نہیں لیتے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ دیکھ لیتا ان میں کوئی بلا ضرور سنا دیتا. ولو اسماهم اور اگر سنا بھی دیں لتولوا یہ منہ موڑیں گے وہم معرضون اور یہ منہ موڑنے والے ہیں. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور رسول کی جب وہ تمہیں پکارے جس چیز میں تمہاری زندگی ہے. ابو سعید ابن معلا رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت نے آواز دی, اس نے کہا میں نماز میں تک آ, تم نے آیت نہیں سنی کہ پیغمبر کی آواز سننے کے بعد نماز میں بھی آنا پڑے گا. نمازیں جب قضا ہو پھر ادا ہو, نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو. وَعَلَمُوا جَانْ لُو أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ بے شک اللہ حائل ہے بندے و دل کے درمیان. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اسی کی طرف پلٹو گے. وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً بچو اس آزمائش سے جو نہیں پہنچے گی صرف ظالموں کو تم میں, ظالم کافر نہیں مومن مسلمان اچھے بھلے لوگ گرفت میں آ گئے کورونا وائرس کے, خدا یہ بلا جلدی ختم فرما. وَعَلَمُوا جَانْ لُوْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں. وَاشْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ یاد کرو جب تھے تم تھوڑے. مستضعفون فی الارض کمزور سمجھے گئے تھے ملک میں. تخافون ان یتخطفکم الناس اور ڈرتے تھے کہ اچھک لیں گے تم کو لوگ. فآواکم تمہیں ٹکانے دیے. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور محکم کیا تم کو مدد سے. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور روزی دی تم کو صاف ستری. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تمہیں شکر کرنا چاہیے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ اے ایمان والو خیانت نہ کرو اللہ اور اللہ کے رسول سے. وتخونوا اماناتکم اور نہ خیانت کرو آپس کی امانتوں میں. نفی پر عطف ہے. وانتم تعلمون تم جانتے ہو. وعلموا جان لو انما اموالکم واولادکم فتنہ بے شک تمہارا مال و اولاد میری آزمائش ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور بے شک اللہ کے ہاں اجر بڑا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا اگر تم اللہ سے ڈرنے لگے دے دے گا تم کو حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت. فرقان یعنی یہ بھی اللہ کے انعامات میں سے ایک, آدمی کھرے کوٹے سیاہ و سفید جھوٹے اور سچے توحید اور شرک سنی اور بدعتی کو فرق کر سکے اس کے لیے بھی تقوی کی ضرورت ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ. وَيَغْفِرْ لَكُمْ بَخَشْ دے گا تمہیں. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ بڑے فضل والے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اور جب سازش کی آپ کے خلاف کافروں نے کیا آپ کو روک لے. او يقتلوك یا قتل کرے. او يخرجوك یا سن نکال باہر کرے. ہجرت کی رات یہ سب سوچتی نا ان کی, یا تو پکڑ کے باندھ دے یا مار ڈالے سب کب قبیلوں کا ایک ایک شخص ساتھ ہو. بنو ہاشم کس کس کا مقابلہ کرے گا. یا یہاں سے نکال باہر کر. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ وہ سازشیں کر رہے تھے اور اللہ نے بھی تدبیر فرمائی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر ساز ہے. اللہ تعالیٰ نے بال بچ نکالا خوب خوبصورتی سے، سارے مشرکین چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے، اندھے ہو گئے. آپ نے شاہد الوجو پڑھ کے ریت چھوڑا، علی کو کہا یہ میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح لوگوں کی امانت ہے واپس کرو، پھر آرام سے آؤ. اور ابوبکر تو ساتھ ہی ساتھ ہے. میں تو کہتا ہوں ابوبکر کی معراج تھی وہ، یار کو لے کے سرغار آیا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں، قالوا، یہ کہتے ہیں، قد سمعنا، ہم نے سنا، لو نشاؤ لقلنا مثل هذا، ہم چاہتے ایسا کہہ دیتے. ہم تو اب بھی کہہ سکتے، ہر مولا کہتے ہیں، تفسیر تو ہم بھی پڑھا سکتے. کونا ٹھینگا کا تو کہنا لولا بیا چسک دی وہ عمری، چاہتے سب ہے کہ ہو جس ریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کوئی کرے ایسا قلب سلیم. میرا کوئی کمال نہیں، کمال اللہ کی کتاب میں، ہمارے بزرگ اور مشائخ کے حسن نظام میں ہے. جو بھی ان کا دامن پکڑے گا اللہ ان کو دونوں جہان میں سرخرو رکھے گا. چلتے ہو ملا رال ماتا ہوئی سے پڑھا ہوئے لکھا وہی تفسیر پڑھا ہے. میں تفسیر پڑھا ہوں سشے میں کے پڑھا رہے. میں نے کہا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے تو سب تفسیریں دیکھی، کتبی، احکام القرآن، روح البیان، روح. میں نے کہا ایسی الماری میں لگی ہوئی دیکھی یا مطالعہ کیا؟ میں نے کہا سورت فاتحہ بتاؤ اس میں کیا علم بیان ہوا ہے؟ جی میں نے کہا مغرب تک جی جی کرتے رہو گے، چلے جاؤ ایک ہفتے بعد آؤ پھر بھی یہی سوال ہوگا. یہ تو احسن میں رہے اور وہ دیکھے کہ فاتحہ میں تعارف الوہیت کا، اسماء عشرہ سے پانچ ظاہراً، اللہ رحمان رحیم مالک رب، پانچ مزمراً معبود مستعان حادی منعم مدل، آٹھ مسائل بقرہ میں ہیں، توحید، رسالت، جہاد، انفاق، تنظیم آداب، رد یہود مفصل، یہی آٹھ مسائل بما رد نصارا آل عمران میں ہیں، اور ان کے پچیس قبائح کا بیان ہے. اور جس مجاہد کی ٹریننگ بقرہ میں ہو گئی تھی اس کو یہاں دو جگہ لڑایا، بدر و احد میں، دکھا دیا کہ وہ کامیاب ہے. تو انعام یافتگان کا تذکرہ ہوا سورہ نساء میں، وہ انعامات کے وجوہ بھی بیان کیے، انعامات سلب ہونے کے وجوہ بھی بیان کیے. اور توزیع الحل والحرام میں 42 قاعدے معاہدہ میں ذکر کیے، تبلیغ کے آداب بتایا انعام میں، اور تسلی دے دی آراف میں، اور جہادی تیاری انفال میں، اور مشرکین سے برعت ہے توبہ میں، اور شبہ مشہورہ کا رد ہے سورت یونس میں. نقلی تین واقعات ہیں، نوح کا، یونس کا، موسیٰ کا، اور آگے سات انبیاء کے واقعات بترقن ہے سورت ہود میں، اور ان تمام کے فوائد اور مقتبسات کا حاصل سورت یوسف ہے. قیامت برحق ہے، رعد ابراہیم، وہ چار امور جن کا مرتکب مستحق کے عذاب ہے سورہ ہجر، وہ چار محرمات تعبیریہ سورت نحل، کرامات اولیاء کے اور معجزات انبیاء کے برحق ہے مگر غیبدان اور متصرف نہیں سورہ بنی اسرائیل. دیکھو کاف میں اولیاء کیسے بے چین ہیں ظالم بادشاہ سے. مریم میں دیکھو خدا کے نبی زکریا، خدا کی ولیہ مریم اور دیگر انبیاء پریشان، یہی حال سورہ طہٰ میں، اور دیگر انبیاء سب غمگین ہیں اپنے اپنے ناکار قوموں سے سورت انبیاء میں. اور یہ فائدہ نصیب ہوگا عبادت مخلصہ سورت حج میں، اوصاف عشرہ پیدا کرو سورت مومنون میں، دفع فخشا عن المعاشرہ سورة نور، اعجاز قرآن فرقان، یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے سورة شعراء، قرآن کے معجزات اربع سورة نمل، قصص، امتحان برحق ہے عنکبوت، کامیابی یقینی روم، ہر عاقل فاضل نے نصیحت کی باتیں کہی سورة لقمان، اور الف لام میم سجدہ، قیامت کے وقوع، اور آخری جنگ خندق کی تفصیل احزاب میں، اور پھر قیامت کا تفصیلی بیان سبا و فاطر سے لے کے آخر قرآن تک. وہ بھی انشاءاللہ بالدلیل بیان کروں گا، ایسا نہیں ہے. اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں، کہتے ہم نے سن لیا، ہم چاہے تو ایسا کہے نا آپ، ایسا کس نے روکا ہے آپ کو؟ مجھے کسی نے کہا فلاں قاری صاحب نے درس، میں نے کہا اللہ کرے ہر مسجد میں شروع ہو جائے، جو یہاں نہیں آ سکتے وہ وہاں شریک ہو جائیں گے. میں نہ فیس لیتا ہوں اور نہ کوئی ٹھیکہ ہے. اللہ نے مجھے ایک مقام اور ایک وقت دیا ہے، فرصت اور اچھے مخلص ساتھی، کام چل رہا ہے، شکر ہے. ہم چاہتے تھے ایسے ہی کہہ دیتے، وہ شابش ہوئے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر کہانیاں اگلوں کی. کہانیاں ہیں لیکن انبیاء کے ہیں، کہانیاں ہیں لیکن خدا رسیدوں کے ہیں، کہانیاں ہیں لیکن ھذا لہو القصص الحق، برحق کہانیاں ہیں. اور جب یہ کہنے لگے اللہ اگر یہ برحق ہے آپ کے ہاں سے، پس ہم پر پتھروں کی بارش برسا، یہ عذاب دردناک لا ایسا ناکارا تھا ابو جہل. جب میدان بدر کے لیے جا رہا تھا سارا لشکر کہا ٹھہرو 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 ٹھہرو، میں آ رہا ہوں ذرا. آیا کعبے کے خلاف پکڑا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، یا اللہ اگر یہ کعبہ تیرا ہے اور برحق ہے، ہم تو پیغمبر کو نہیں مانتے، ہم پر پتھر برسا. وہ دلا یہ کہہ دیتے کہ ایمان لے دے دے، ایمان دعا نہ کہی. وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں قوم سبا کا کوئی آیا تھا تفسیر مدارک میں، تو معاویہ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے عورت کو بلقیس کو بادشاہ بنایا، مرد نہیں تھا. کہا اب امیر المومنین احمقوں کی کثرت ہوتی، آپ کا ابو جہل جو نکل رہا تھا کیا کہا اس نے کہ یا اللہ اگر یہ نبی برحق ہے تو ہم پر پتھر برسا. وہ للو کہو کہ نبی برحق ہے، ہمیں ایمان عطا فرما. سچ ہے کہ باطل کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتے اور اچھے علوم پر مہرے لگ جاتی ہے. اور جب کہنے لگے اے اللہ اگر یہ برحق ہے آپ کے ہاں سے، فامتر علینا حجارت من السماء، برسا ہم پر پتھر آسمان سے، ابیتنا بعذاب علیم، یا دے ہم کو عذاب دردناک. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور نہیں ہے اللہ کہ عذاب دے ان کو اور آپ موجود ہو، ایسا عذاب کہ من حیث القوم برباد ہو جائے، جیسے قوم نوح غرق ہوئی، قوم ہود، قوم عاد غرق ہوئی، قوم ثمود، قوم لوط غرق ہوئی. وما کان اللہ معذبہم، نہیں اللہ عذاب دینے والے، وہم یستغفرون، اور یہ استغفار کر رہے ہو. مطلب یہ کہ کسی بھی ذکر اور کلمے کے دونوں فائدے، اگر ایمان لایا ہو تو آخرت کا فائدہ ہوگا، ایمان نہیں لایا تو دنیا کے کچھ نہ کچھ فائدے تو ہے. آیت میں بشارت ہے کہ استغفار بڑی بلا و مصیبتوں کو ٹالنے والی. حدیث میں جس نے استغفار کی کثرت کی یا ہمیشہ کیا، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے راستہ ملے گا، ومن کل ہم من فرجا، اور ہر غم سے نجات، ورزقہ من حیث لا یحتسب، ابو داؤد. نسائی میں ہے اور تاریخ کبیر بخاری کی. امانان کانا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے زمانے میں دو امان تھے، ایک حضرت کا وجود مختنم اور ایک استغفار. حضرت کا وجود مختنم تو اٹھ گیا، استغفار باقی. اور کیا ہوا ان کو کہ عذاب نہ دے اللہ ان کو، جبکہ یہ روکتے ہیں مسجد حرام سے، اور یہ نہیں ہے اس کے حقدار، اس کے حقدار صرف پرہیزگار ہوتے ہیں، مگر اکثر ان کے بے علم ہے. نہیں تھی ان کی نماز بیت اللہ میں، مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا مکاً، یہ انگوٹھے جھومنا ہے تیری کی، اور چیئر 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 چیئر، یہ کیا چیئر چیئر چیئر، سبحان اللہ الحمدللہ، ہاتھ بار 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 بار، کوشش وہی ہے. نہیں ہے ان کے نماز بیت اللہ میں، مگر شپیلی کا گول اور تانی کا گول، یعنی سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکو عذاب تمہارے کفر کے مارے. بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں نہیں خرچ کرتے اپنا مال، وہ خرچ کریں گے مال اپنا تاکہ روک لے اللہ کے دین سے، پس وہ خرچ کرتے رہے، ہوگا ان پر افسوس اور پھر مارے جائیں گے، مغلوب ہوں گے. وہ لوگ جو کافر ہیں جہنم میں جمع ہوں گے، تاکہ علیحدہ کرے اللہ ناپاک کو پاکوں سے، اور کر دے ناپاک کو باس باس کے ساتھ، پہ اکٹھے کرے ان کو، بس پھینک دے ان کو جہنم میں. یہ وہ لوگ ہیں جو تباہ و برباد ہیں. آپ فرمائیے ان لوگوں سے جو کافر ہیں، اگر یہ لوگ باز آئے بہتر ہوگا اور معاف ہو جائے گا ما قبل کا، اور اگر یہ لوٹ آئے بس ان جیسی عادتیں گزری ہے، اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ یہ فتنہ نہ رہے اور ہو جائے دین اللہ کا سالم. بس اگر یہ باز آئے بس بے شک اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے منہ موڑا، فَعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ مولاکم، بے شک اللہ تمہارے کارساز ہے، نعم المولا و نعم النصیر، کیا خوب کارساز ہے اور خوب مددگار ہے. وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِ الْيَوْمَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا. اللهم انا نستغفرك ونسألك السلام والعافية. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنذلا. اللهم ادفع عنا البلايا والوباء والآهات والآفات والمصائب والشدائد. اللهم انا نعوذ بك من جميع البليات والاوبيه والمصائب والشدائد يا ارحم الراحمين. اللهم ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. صلى الله تعالى.